الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في خطبته وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما يفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقى الله من حوضه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة الحديث صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم
رمضان شریف کے جھونکے آ رہے ہیں اور یہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ رمضان شریف ہے. محبوب کے آنے سے پہلے محبوب کا انتظار رہتا ہے اور محبوب کے آنے سے پہلے محبوب کی خوشبو اڑ کر آتی ہے. لہذا رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان شریف کے جھونکے آنے لگتے ہیں. یہ وہ برکت ہے رمضان شریف کی اور کہ جو فضیلت اور برکت اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے جیسے کہ آیت میں فرمایا کہ اپنے عاشقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں روزے فرض فرمائے. میرے پیارے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حکم کو آسان کرنے کے لیے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھو گے. اس حکم کی آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں نے بھی رکھے لیکن اگر تم اس کے مقصد پر نظر رکھو کہ ہم روزہ آخر تمہیں کیوں رکھوا رہے ہیں. روزہ کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہارے سروں پر ہم اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجا لیں. کتنا عظیم و شان مقصد. لہذا جب انسان کی مقصد پر نظر ہوتی ہے تو اس مقصد کے حصول کے لیے اگر کوئی تکلیف اور مشقت اور مجاہدہ ہو تو اس مقصد کے حصول کے لیے وہ تکلیف اور مشاہدہ اور مجاہدہ اور مشقت وہ مجاہدہ مشاہدہ سے بدل جاتا ہے. جیسے انسان ہے ملازمت کرتا ہے لیکن اس کی نظر مہینے کے آخر میں تنخواہ پر ہوتی ہے کہ مجھے تنخواہ ملے گی، تو پورے مہینے بھر کی مشقت اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو تقویٰ کا مقصد رکھا کہ تم اس کے ذریعے سے، روزے کے ذریعے سے تم متقی بن جاؤ، تو جب نظر تقویٰ پر ہوگی تو پھر روزے کی وہ مشقت اٹھانا آسان ہو جائے گا. اس مشقت میں محبت شامل ہو جائے گی کہ بھئی انعام کتنا بڑا ہے کہ ہم تمہیں متقی بنا لیں گے، ہم تمہیں اپنا دوست بنا لیں گے. انعام تو دیکھو، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ شعر پڑھتے تھے، پہنچنے میں تو ہوگی جو بے حد مشقت، پہنچنے میں تو ہوگی جو بے حد مشقت، تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی. کہ اگرچہ پہنچنے میں، یعنی اللہ تک پہنچنے میں مشقت ہوگی، تھوڑی تکلیف ہوگی، لیکن جب اللہ تعالی کو پا لے گا تو پھر سب غم بھول جائے گا. اس لیے حاجی جب حج کو جاتا ہے تو حج سے پہلے کے جو کاروائیاں ہیں، جو کام ہیں، اب ان کاروائی کاموں میں اس کو مشقت بھی ہوتی ہے کہ یہ کاغذ لاؤ، یہ بھاگ دوڑ کرو، اب یہ کرو. پھر سفر شروع کرتا ہے تو رستے کی تکلیفیں، لائن میں لگا ہے، گھنٹوں اس میں انتظار ہو رہا ہے، گرمی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے. لیکن جب کعبہ شریف پہنچ کر کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھتا ہے، سبحان اللہ، تو سارے غم بھول جاتا ہے. پھر وہ یہی کہتا ہے کہ وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، وہ سامنے ہے، نظام حواس برہم ہے، نہ آرزو میں سکت ہے، نہ عشق میں دم ہے، سارے غم بھول جاتا ہے. تو لہذا مقصد پر اگر نظر ہو تو کام آسان ہو جاتا ہے. اس لیے انسان سفر کر کے جائے گئی محبوب سے ملاقات کرنے، محبوب پر بات یاد آئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اکثر یہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک عاشق اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت دیا، محبوب ملا نہیں اس کو. اب وہ رات کو گھوم رہا تھا، عجیب حلیا بنایا ہوا، اس کی جدائی سے اس کے ہوش بھی اڑے ہوئے. رات کو گھوم رہا تھا تو اتنے میں شہر کا کوتوال، یعنی پولیس آفیسر، وہ پہنچ گیا. اس نے کہا تم رات کیا گھوم رہے ہو، تم چور ہو؟ اس نے کہا بھائی عاشق چور نہیں ہوتا. تو لگایا ایک ڈنڈا، باتیں بناتا ہے. تو وہ کوتوال شہر اپنے گھوڑے پر تھا، محرومی کی یہ واقعہ ہے، اور وہ جو شہو تھا پیدل، اب اس نے کوڑا لگایا، ڈنڈا مارا تو وہ آگے آگے، کوتوال پیچھے پیچھے، رستے میں اب وہ بھاگ رہا ہے، وہ پیچھے پیچھے اس کے بھاگ رہا ہے. رستے میں اچانک ایک پتلی گلی آئی تو وہ جلدی سے مڑا اور وہ اپنی گاڑی کی اسپیڈ میں آگے بڑھ گیا، وہ ٹرن نہیں لے سکا. اب جب وہ آگے پہنچا، بھاگتے بھاگتے ایک دیوار نظر آئی پھلاندی، تو وہ ایک باغ تھا، باغ میں گیا. ابھی سانس لے رہا تھا، آہستہ آہستہ جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ پر یہ مصیبت کہاں سے نازل ہوئی. آگے گیا تو دیکھا کہ اس کا محبوب وہی بیٹھا ہوا. اب اتنا خوش ہوا کہ خوشی کے مارے کہتا ہے کہ اللہ، اس کوتوال شہر کے ہر ڈنڈے پر ہزاروں نہیں لاکھوں رحمتیں نازل فرما، ایک ایک ڈنڈے پر. آہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر سنیے، فرماتے ہیں آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربا سینکڑوں ساحل ہوئے. کہ جس غم سے اللہ مل جائے، آہ، جس غم سے اللہ مل جائے، اس غم پر اگر سارے عالم کی خوشیاں قربان ہو جائے تو اس غم کی عظمت کا حق ادا کر نہیں سکتی. لہذا جس روزے کی مشقت سے دولت تقویٰ مل جائے، یعنی اللہ مل جائے، یہ تقویٰ حقیقت میں اللہ کا ملنا ہے، تو جس روزے کی تکلیف سے صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا اور گناہ سے بچنے سے اگر اللہ مل جائے تو پھر وہ تکلیف کیا ہے؟ یہی کہے گا کہ اللہ اس ایک ایک تکلیف پر کروڑوں رحمتیں نازل فرما کہ اس کے بدلے میں آپ مل گئے. تو مقصد پر نظر رکھنے سے کام آسان ہو جاتا ہے. لہذا روزے پر نظر یہ نہ رکھے کہ ابھی بھوکا پیاسا, ابھی اتنے گھنٹے, اب اتنے گھنٹے, ابھی یہ بھی نہیں کھاؤں گا, وہ بھی نہیں کھاؤں گا, اس پر نظر نہ رکھے, بلکہ اس پر نظر رکھے کہ مجھے تقویٰ ملے گا. اپنے زاویہ نظر کو بدلے. اگر سوچے گا تو یہی ہوگا. ہر اس پر دیکھیے, ڈاکٹر جو ہے, ڈاکٹر جب کولیسٹرول کا ٹیسٹ کرواتا ہے کھانا پینا بند کروا دیتا ہے, لیکن وہ کیوں کھاتا پیتا نہیں ہے؟ وہ ڈاکٹر کو کوسنے نہیں دیتا, بلکہ کہتا ہے کہ یار ڈاکٹر صاحب کتنے مہربان ہیں کہ انہوں نے میرے لیے لپڈ پروفائل مجھے بتا دیا. اب وہ 12 گھنٹے کھا پی نہیں رہا تو اس کی نظر گھنٹوں پر نہیں ہوتی, اس کی نظر ہوتی ہے کہ یار ٹیسٹ پر نظر ہوتی ہے کہ چلو میرا کولیسٹرول کا ٹیسٹ ٹھیک آ جائے. پھر اس کے بعد جو 12 گھنٹے تک میں نے ملائیاں نہیں کھائی ہیں, منڈ کے کھاؤں گا اور رج کے کھاؤں گا. تو کیا بات ہے, نظر کس پر ہے؟ مقصد پر نظر رکھی. اس لیے تقویٰ کے مقصد پر نظر رکھے. اب وہ جو تقویٰ کیا چیز ہے اور تقویٰ میں کیا کیا باتیں شامل ہیں, انہی چیزوں کے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان چیزوں کا کچھ اشارات اس کے اندر فرمائے اس حدیث شریف میں, جس کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اور اس میں سے ایک بات جو ذکر کی وہ یہی کہ وہو اشہر الصبر, یہ صبر کا مہینہ ہے, صبر کا مہینہ. صبر کی تین قسمیں ہیں, صبر کی تین قسمیں ہیں, جس کو میرے شیخ, میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ ہمیں پڑھایا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے, سکھایا کرتے تھے, یاد کرایا کرتے تھے. نمبر ایک, کیونکہ صبر کی ایک قسم تو یہ مشہور ہے کہ کوئی غم مصیبت آیا اس پر اس کو تحمل کرنا, برداشت کرنا, یہ تو مشہور اور معروف ہے. اس کے علاوہ دو قسمیں اور بھی ہیں. تو نمبر ایک کیا ہے کہ کوئی غم آیا, کوئی مصیبت آئی, کوئی پریشانی آئی, کوئی بیماری آئی, ان تمام چیزوں کو, ان تمام چیزوں پر کو برداشت کرنا, اور برداشت کر کے اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہنا. کیا مطلب؟ کہ زبان پر حرف شکایت نہ آنے پائے, زبان پر حرف شکایت نہ آنے پائے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا, بلکہ اسی پر نظر رکھے یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے اور اللہ تعالی سے استغفار کرے. اور کیا پتا اسی غم کی وجہ سے اسے اللہ مل جائے کہ یہ اللہ اللہ کر رہا ہے, استغفار کر رہا ہے. وہی جو بات کی کہ میرے شیخ کا شعر فرماتے ہیں, آپ تک لائی جو موجے رنج و غم, اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے. کہ جس غم سے اللہ مل جائے, ہزاروں خوشی اگر اس پر قربان ہو جائے, اس غم کی قیمت کا حق ادا نہیں کر سکتی. میرے شیخ اور مرشد رحمت اللہ علیہ ایک عجیب بات فرماتے تھے, فرماتے دیکھو اللہ تعالیٰ بہت قیمتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا رستہ بہت قیمتی ہے, اللہ تعالیٰ کے رستے کا رہبر, رستے کا بتانے والا, وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے رستے کا راہرو یعنی راستے پہ چلنے والا, وہ بھی بہت قیمتی ہوتا ہے. فرمایا اتنا قیمتی راستہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے رستے میں ایک کانٹا چھپ جائے اور سارے عالم کے پھول اس کو عظمت سلامی پیش کریں, سلامی عظمت اور گارڈ آف آنر پیش کریں, تو اس کانٹے کی عظمت کا حق ادا ہو نہیں سکتا. پھر فرمایا کہ جن کے راستے کے کانٹے ایسے ہیں تو ان کے راستے کے پھولوں کا کیا عالم ہوگا. جن کے رستے کے کانٹے ایسے ہیں, عظمت والے ہیں, تو ان کے رستے کے پھولوں کا کیا عالم ہوگا. سبحان اللہ. تو صبر کرنا, کوئی غم بیماری ہے علاج کرے, علاج کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے. بیوی بیمار ہے, بچے بیمار ہیں, ماں بیمار ہے, مالی طور پر تنگی آ گئی, تو اپنا ہاتھ آہستہ کر لے، ہلکا کر لے، پریمیو گاڑی سے ٹویوٹا کرولا پر آ گیا، صبر کرے، سامنے بیٹھو، صبر کرے اس چیز پر. یعنی حاصل یہ ہے کہ جس چیز پر، جس حال میں اللہ تعالی رکھے، اپنی اس حالت پر اللہ تعالی سے راضی رہے، یہ بہت بڑی چیز ہے. اور صبر کرے، یعنی کسی اور کو کچھ دیا تو کہے کہ اللہ تعالی میں اس پر راضی ہوں بس، اور زبان سے شکوہ نہ ہو اور دل میں شکایت نہ ہو، زبان پہ شکوہ نہ ہو دل میں شکایت نہ ہو. تو صبر کی یہ قسم، اس کا نام ہے الصبر فی المصیبتی، مصیبت پر صبر کرنا. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر علی الطاعتی، اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں صبر کرنا. کہ جی روزہ ہے، اب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، آج مان لو کسی دن گرمی ہو گئی، یا کبھی کبھی بغیر سحری سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، بغیر سحری والے روزے سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. اب بار بار کہتا نہ پھرے یار آج تو میں نے یہ، آج تو یہ ہوا، آج تو جناب یہ، اور یا اللہ سورج کب ڈوبے گا، لگتا ہے مجھ کو ڈوبا کے ڈوبے گا. اور پھر کہ بھائی اب کل ہم روزہ نہیں رکھیں گے، بس آج تراویح پڑھ لی، مان لو کسی دن امام اس کی طبیعت، تراویح پڑھانے والی کی کچھ طبیعت ناساز، یہ کبھی ایسا ہوتا ہے تھوڑا سا وقت زیادہ لگ گیا، بس اب کل سے تراویح 20 رکعت نہیں پڑھیں گے. نہیں، نئے کام پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یہ بھی صبر ہے. اب داڑھی رکھی، داڑھی رکھی، لوگوں نے کہا ارے اچھا تم بھی آ گئے ملا کے چکر میں، شلوار ٹخنوں سے اوپر کی، کہو اس سے اچھا تو چڈی پہن لیتے. لوگ کیا کیا مذاق اڑاتے ہیں، ساری دنیا کی، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے مجذوب، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے. اللہ ایسے نہیں ملتا. دادا جمع رہے. ارے میاں کیا صرف دین سوراب گوٹ میں ہی سکھایا جاتا ہے جو اتنی دور چلے جا رہے ہو، اور کوئی جگہ دین سکھانے کی نہیں ہے کیا؟ تو بکرے بھی تو شہر میں مل جاتے ہیں، کیوں منڈی میں خریدنے آتا ہے؟ سبزی منڈی بھی، سبزی بھی مل جاتی ہے، کیوں سبزی منڈی جاتا ہے؟ سجی جو ہے ایک مل جاتی ہے، ٹنڈو آدم کیوں کھانے جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ صاحب بات یہ ہے کہ اگر سیب لینا ہو، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے سیب لینا ہو تو اس کے باغ سے لے، کہ باغ کے سیب کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. تو بات یہ نہیں ہے، میں دعویٰ نہیں کر رہا، بات یہ ہے دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی، ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم. اب دل مل گیا، سوراب گوٹ میں اگر دل اٹک گیا، لٹک گیا، تو اب کیا کریں جناب؟ کہا اتنا دور. تو جناب ایک دن میں نے بیان میں کہا تھا کہ کراچی والے لوگ حیدرآباد میں شادی کیوں کرتے ہیں؟ اور سکھر میں اپنا سسرال کیوں بناتے؟ اور پنجاب، سرحد، ملک سے باہر تک دبئی سے شادی کرتے ہیں، یا دبئی میں رہنے والے کر پاکستان میں کیوں شادی کرتے ہیں؟ وہاں سمجھ میں نہیں آتا. گزشتہ دنوں میں نے حج پر بیان کیا تو کہ حج کرو، حج میں تاخیر مت کرو. ایک صاحب کا میرے پاس ٹیلی فون آیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرے اوپر کچھ قرضہ ہے. تو میں نے، اور وہ قرضہ جس پارٹی سے لیا ہے میں وہ بتا نہیں سکتا، انہوں نے مجھے بتا دیا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں. تو کہنے لگے کہ میں نے گھر میں جا کر اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ بھائی حج کرنا چاہیے. تو بیوی نے کہا کہ ابھی تو آپ پر قرضہ ہے، آپ پہلے قرضہ ادا کریں پھر حج کو جائیں. ان کا سسرال دوسرے کانٹیننٹ میں ہے، دوسرے بر اعظم میں ہے، جہاں کی فلائٹ بھی 18-20 گھنٹے سے کم کی نہیں ہے. تو میں نے پوچھا کہ قرضہ لیے کتنا عرصہ ہوا، کہا تقریباً 2 برس. اور مدت کیا ہے پوچھا، کہا مدت نہیں ہے، میری سہولت پر ہے. میں نے کہا اچھا، اس مدت میں آپ اپنے سسرال گئے؟ کہہ رہا ہاں 2 دفعہ جا چکا ہوں. کتنا خرچ آیا؟ کہ ایک سفر پہ تقریباً 10 لاکھ روپیہ. میں نے کہا ذرا اپنی بیوی سے پوچھو، سسرال لے جاتے ہوئے 10 لاکھ روپے اس کو نظر نہیں آتے، اور اللہ تعالی کے گھر میں جاتے ہوئے جبکہ گنجائش موجود بھی ہے کہہ رہے ہیں، وہاں پر فوراً قرضہ یاد آ رہا ہے. میں نے کہا بیوی کو کہہ دینا تم بیوی بن کے رہو، تم سے محبت سکھائی جاتی ہے لیکن مفتی مت بنو. فتویٰ مت دو تم، یہ فتویٰ دینا تمہارا کام نہیں ہے. سسرال 2 دفعہ لے جاتے ہوئے وہاں پر نظر نہیں آیا، لیکن حج کی بات آئی جبکہ حج فرض بھی ہے. اور فرض اس لیے ہو چکا، آپ کوئی کہے گا قرضہ، بات یہ کہ جس وقت قرضہ نہیں لیا تھا اسی وقت ان پر حج فرض ہو چکا تھا. تو کہنے لگے کہ اصل میں، میں نے کہا پھر یوں کرو، بیوی کو کہو کہ تم کرو فتوے پہ عمل، اور میں تم کرو فتوے پہ عمل کہ مقروض قرضے پہ نہ جائے، تم آرام سے بیٹھو میں اکیلا جاتا ہوں. ایسے ایسے نفس جو ہے وہ مارتا ہے، اس طریقے سے نفس مارتا ہے. ایسے وقت میں دیکھا آپ نے کیسے لوگ، کیسے کیسے لوگ خود مفتی بن جاتے ہیں. بھئی مشورہ کرو. تو نیک کام پر جمے رہنا یہ بھی صبر ہے، اور اس کو استقامت بھی بولتے ہیں. کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا. تو تقویٰ میں صبر بھی شامل ہے. تو صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ الصبر والا طاعت، نیک کام پر جمے رہنا. کہ اب فجر کی نماز پڑھنا آج کل مشکل 2 وجہ سے ہے. نمبر 1، گرمی کی چھوٹی راتیں. نمبر 2، خود گرمی. نمبر 3، کے ای ایس سی کی مہربانیاں کہ وہ یاد رکھے. لہذا راتوں کو کبھی بجلی چلی جاتی ہے، نیند متاثر ہے، لیکن آہ، عاشق کی یہی فکر ہوتی ہے کہ میں فجر کی نماز مسجد میں جا کر پڑھوں، یہی اس کی فکر ہوتی ہے. اور اگر مان لو کبھی، اب جمعے کا دن ہے، شیخ کے پاس حاضری کا معمول ہے، فجر میں ناغا کیا تو جمعے میں ڈبکی لگا کے پہنچ گئے. اس عقل کو سلام ہے، ماشاءاللہ. لیکن ہر دفعہ ایسا نہ کرے، یعنی فجر میں غائب نہ ہو، ہر دفعہ ایسا نہ کریں اور جمعے میں بھی آ جائے تو ڈبل مزہ ہو گیا. تو یہ صبر ہے کہ جمع رہے. اور بتا دیا میں نے، دین سکھانے کے لیے اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے گھر کی مسجد میں یا گھر کے قریب کوئی دین سکھانے والا ہو، دل ملنے کی بات ہے. یہاں تو روحانی مناسبت بہت اہم چیز ہے، اور وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بعض مرتبہ ملک سے نہیں غیر ملک والے سے بھی مناسبت ہو سکتی ہے. جس طرح سے رشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ملک سے دوسرے ملک والے، ایک بر اعظم کا دوسرے بر اعظم سے ہوتا ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کبھی شیخ ایک ملک نہیں، ایک علاقہ نہیں، شہر نہیں، ملک نہیں، دوسرے بر اعظم میں دل لگا دیتا ہے. کوئی ایسی بات نہیں. اور بزنس کرنے کے لیے دنیا میں جاتے ہوئے وہ نہیں ہوتا کہ بزنس کے لیے جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں، ٹورزم پر جا رہے ہیں، تو اپنی اصلاح کی بھی فکر ہونی چاہیے اور اس پر جمع رہے. لہذا اس کام کے لیے اگر مال بھی خرچ کرنا پڑے تو یہ بھی صبر میں شامل ہے. جیسے زکات دے رہا ہے، دل ڈول رہا ہے، تو کیا کرے؟ قوت قلب کے لیے حکیم صاحب سے معجون لے لے اور زکات بھی ادا کر دے. لہذا زکات ادا کرنے سے پہلے خبیرہ ابریشم کا ایک چمچہ، آدھا چمچہ کھا لے اور پھر زکات دے دے، تاکہ دل کو بھی سہارا مل جائے، لیکن زکات بھی ادا کرے. اس لیے تو ہے کہ اس آسان یہ ہے کہ مقوی قلب یعنی اہل اللہ کے ساتھ، شیخ کے ساتھ رہے تو سب کام آسان ہے، تاکہ دل ہی نہ ڈولے. تو صبر کی دوسری قسم کیا ہے؟ نیک کام پر جمے رہنا. اور صبر کی تیسری قسم ہے الصبر عن المعصیتی، گناہ سے بچنے میں غم اٹھانا اور صبر کرنا کہ اللہ کا حکم ہے. اب مسجد سے باہر نکلا، نامناسب شکل سامنے آ گئی، جس کو دیکھنے سے انہوں نے منع فرمایا، نامحرم عورتیں ہیں، امرد لڑکے ہیں، یا گھروں کی رشتے دارنیاں، بھابھی ہے، سالی ہے، چچا خالہ مامو پھوپھی کی بیٹیاں ہیں، اب وہ لوگ رشتے دار بھی مذاق اڑا رہے ہیں، اس کا بھی دل ہو رہا ہے کہ خالہ زاد بہن سے تو میری میٹرک سے بہت اچھی دوستی ہے، واٹس ایپ پر میسیجز چل رہے ہیں. تو ہائے اب اس سے بھی رشتہ توڑ دیں. سبحان اللہ، جب دل ہی لگا بیٹھے، کیا شعر یاد آیا دیکھیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سوچنا نہیں پڑتا. اللہ تعالیٰ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ اور میرے شیخ دامت برکاتم کی صدقے میں فوراً بس یاد کرا دیتے ہیں. جب دل ہی لگا بیٹھے ہر ناز اٹھانا ہوگا، جو 100 بار روٹھے تو 100 بار منانا ہوگا. یہ تو محبت اسی کا نام ہے بھائی. تو گناہ سے بچنے میں غم اٹھانا. اب بینک کا مارکیٹنگ ایگزیکٹو آ گیا یا آ گئی، اس نے کہا سر آپ یہ لون لے لیجئے، اور میں فتوا بھی ساتھ میں لائی ہوں. کیا آپ کے ہوتے کسی فتوے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ آپ کو دیکھتے ہی فتو خود ہی ہو گیا. یہ اردو کا خاص لفظ ہے، فتو لگ جانا. اب دل لپک رہا ہے کہ میں سود پر قرضہ بینک وغیرہ لے لوں سے لے کے مکان اور یا اپنے بزنس کو کی ایکسپینشن کے لیے قرضہ لے لوں، گاڑی لے لوں، یا ہیلتھ انشورنس کسی قسم کی. اب اس کو دل ہے، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس پر نہ کرے، راضی رہے. زکات اور صدقات یہ بہت بڑی انشورنس ہے، مال محفوظ رہنے کا الگ چیز ہے. صدقہ بری بلاؤں کو ٹالتا ہے، لیکن جان کا صدقہ کالا بکرا نہیں ہے. وہ بیچارہ کالا بکرا جو خود بیمار ہے، اس سے جان کا صدقہ اتروا رہے. وہ خود اپنے پاؤں پہ بڑی مشکل سے چل کے آتا ہے، 1800-2000 روپے کی بکری، اور اس کو جان کا صدقہ بنایا ہوا ہے کہ کالا بکرا، کالا بکرا کالی بلا کو ٹال دے گا، اور جان کے بدلے میں جان، تو صدقہ اس کا نام نہیں ہے، بلکہ صدقہ اس کا نام ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا، اپنے بیوی بچوں کو دکھے کی ضرورت کو پورا کرنا، اپنے ماں باپ کی ضرورت ان کی دوا دارو کا کرنا، کوئی اور ضرورت مند ہے اس کی دوا دے دی، کسی کو عید پہ کپڑے دلا دیے، کسی کو افطاری دلا دی، یہ سب صدقہ ہے بھائی مالی. اب اس کے لیے کالا بکرا شرط نہیں ہے کہ ابھی مکان کی بنیادیں بنائی جا رہی ہیں، کالا بکرا کاٹ کے اس کا خون بہاؤ، اس میں خون ڈالو اس میں. تو بات یہ کہ کالے بکرے کا خون تو اس میں ڈال دیا، لیکن وہ جو مزدوروں کی مزدوری اس بنیادوں میں دبائی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ غریب مزدور جس کی مزدوری ہم دبا لیں اور کہیں کہ رحمتیں آ جائیں، کیسے آئیں گی؟ یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم کی تلافی کی توفیق عطا فرمائے. تو صبر کی تیسری قسم کیا ہے؟ کہ گناہ سے بچنے میں جمے رہنا ہے. یار اللہ کا حکم ہے بس، نہیں دیکھنا. ٹی وی کے حرام ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ مرد عورت کو، عورت مرد کو دیکھتی ہے، یہ بات کافی ہے بھائی. اگر مولانا صاحب بھی اس پر آ رہے ہیں ٹی وی پر، تو عورت کے لیے دیکھنا جائز ہے کیا؟ اس کو حرام ہے. اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ عورت کے مرد مولانا صاحب کو دیکھے گا، کیونکہ ٹاک شو ہو رہی ہے. ٹاک شو ایک ہو رہی ہے، ٹاک ہو رہی ہے شو. اب شو والی چیز کیا ہے؟ وہ ناچیز بھی بیٹھی ہوئی ہے. تو مرد نظر بچا کر وہاں سے اس کو مولانا صاحب کو دیکھ رہا ہے، وہ مولانا صاحب سے نظر بچا کر صرف عورت کو دیکھ رہی ہے اتنی سی اسکرین پر، کیونکہ 60 انچ کی نئی اسکرین لی ہے صرف، ایل سی ڈی. تو صبر کرے، حرام سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ ہے صبر کے ایک مختصر سا تعارف. آگے فرمایا کہ وہوا وہ شہر المواساتی، غم خاری کا مہینہ ہے. اور غم خاری ہوتی ہے کہ اب خیال آئے کہ دیکھو ہم بھی بھوکے پیاسے ہیں، تو ایسے بھی لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے ہوتے ہیں. غم خاری ہے، کسی کے غموں کو کھانا ہے. چلو ہمارے بھی بچے ہیں، ہم ان کے لیے کچھ کپڑے لتے کا بندوبست کر رہے ہیں، ہماری جو گنجائش ہے. ہم سارے دنیا کے غریبوں کو پال نہیں سکتے، ہم اپنی گنجائش کے اعتبار سے جسے ہماری ہے اپنی اس کی مدد کرنا، یہ غم خاری ہے. یہ بھی تقویٰ میں یہ بات بھی شامل ہے. اور اس مہینے کی خصوصیت ہے وشہر یزاد فیہ رزق المومن. سبحان اللہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. لہذا اس کی ظاہری دیکھیے، انسان سارے سال پکوڑے کھاتا ہے، سارے سال دہی بڑے کھاتا ہے، سارے سال چنے کھاتا ہے، سارے سال فروٹ چاٹ اور دودھ سوڈا شربت، شربت جام شیریں، اور رول کھانے کا رول بھی اسی مہینے میں ادا کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ دسترخوان پر کیسی نعمتیں ہوتی ہیں. ایک غریب آدمی کو بھی اللہ تعالی سموسہ بھی ہے، اور جناب کیسی نعمتیں ہوتی ہیں. اس لیے کہا کرتا ہوں میں کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اپنا وزن کر لے، اور رمضان شریف کے بعد اپنا وزن کر لے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ افطار کا بھی عطا فرما رہے ہیں، اور یہ سب عید کا بھی رزق عطا فرما دیتے ہیں کہ چلو ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ عید کے لیے بچوں کے کپڑے اور یہ سب چیزیں چاہیے. تو اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس کی ظاہری نظر آتی ہے. لہذا سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں ایک عجیب بات فرمائی کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو مومن کو چاہیے کہ اس رزق کو اپنے تک نہ رکھے، بلکہ من اب آپ نے ایک ترغیب دی، سبحان اللہ، تقوی کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، سبحان اللہ، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا، اب یہ مالی عبادت کا ایک سکھایا کہ دیکھو روزے کار روزے دار کو افطار کرانا کتنا بڑا اجر ہے، کہ اس کے لیے گناہوں سے مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، کان لہو مغفرت لذنوبہ، اس کے گناہوں کی مغفرت کا بخشش کا بہانہ بن جائے گا روزے دار کو روزہ افطار کرانا، اور وعید کو رقبتہ من النار، اور جہنم سے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی روزے دار کو روزہ افطار کرانا کتنی بڑی نعمت کہ گناہوں سے بخشش مل رہی ہے اور جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل رہا ہے. اور آگے فرمایا سبحان اللہ، یہ عجیب چیز، وکان لہ مثل اجری من غیر ان ینتقص من اجره شیء، اور اس کو روزے دار کے روزے کا اجر ایسے ملے گا کہ روزے دار کے روزے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، سبحان اللہ. اب آپ دیکھیں ایک آدمی روزے دار کو روزہ افطار کرا رہا ہے، روزہ اس کا کھلوا رہا ہے، اور مفت میں اس کے روزے کا اجر اس کو مل رہا ہے، اور وہ اجر بھی کیسے کہ اس کا روزہ اس کے اجر اس کے پاس، اس کا بونس اس کو مل رہا ہے، سبحان اللہ. اب اسی سے سوچئے کہ روزے دار کے روزے کا اجر، اجر جو ہے یہ کلی مشکک ہے، اور کلی وہ جنس ہوتی ہے جو انواع مختلف الحقائق پر مشتمل ہوتی ہے، تو پتا یہ چلا روزے دار کے روزے کا اجر الگ الگ ہوگا، صحیح ہے جناب، متقی کے روزے کا اجر اور ہوگا اور غیر متقی کے روزے کا اجر اور ہوگا. ایک آدمی جو گناہ سے بچنے والا نیک فرما بردار اطاعت گزار ہے، اس کے روزے کا اجر اور ہے، اور ایک آدمی روزہ تو رکھتا ہے لیکن ٹی وی دیکھ کر اپنا ٹائم پاس بھی کرتا ہے، اور ایک روزے دار ہے جو حافظ قرآن ہے، دن بھر قرآن پاک پڑھ رہا ہے کیونکہ اس کو افطاری میں سنانا ہے، اب اس کا روزہ کیسا ہوگا؟ اپنی ضروریات کے لیے وہ کہتا ہے رمضان شریف سے پہلے ہی میں سب فارغ ہو جاؤں، بس رمضان شریف عبادت کے لیے گزاروں گا، یا رمضان شریف اپنے شیخ کے پاس گزاروں گا تاکہ اس سے تقویٰ بھی سیکھ لوں، روزہ بھی ہو اور تقویٰ بھی ہو. اب وہ جو تقویٰ سیکھنے کے لیے وہ جو روزہ دار تقویٰ بھی سیکھ رہا ہے اور روزہ بھی رکھ رہا ہے، اس کے اجر کا کیا حال ہوگا؟ اور وہ عبادت گزار، وہ حافظ قرآن جو دن بھر قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، وہ عالم ربانی جو حافظ بھی ہے مان لو، اور ساتھ میں امام مسجد بھی ہے، تو صاحب وہ دین بھی سکھا رہا ہے، اب اس کے روزے کا اجر کیسا ہوگا؟ اب مان لیجئے اس کو روزہ افطار کرا دیا، لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب میں نے آپ کے لیے افطار پارٹی کا بندوبست کیا ہے. کہا اچھا جناب آپ کی اس افطار پارٹی میں ہم کیسے آئیں؟ کہا اس کے لیے آپ کو اپنی بالٹی لانی پڑے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے اس کی بالٹی بھی منگوائے. ارے جہاں پر اس کی بالٹی ہے وہی اپنی پارٹی بھیج دے، ہو گیا کہ نہیں؟ لہذا ماشاءاللہ پہلے یہ بندوبست ہوتا تھا کہ لوگ اہتمام سے کبھی کسی کے گھر افطار بھیج رہا ہے، کبھی کسی کے گھر بھیج رہا ہے، اور اس کے لیے کوئی جمعرات کی قید بھی نہیں ہے، اور 27ویں شب کی بھی قید نہیں ہے، پورا مہینے روزہ جب بھی روزہ کھلائے گا اس کا اجر اس کو ملے گا. اس لیے پہلے لوگ مسجد میں بھی بھیج دیتے تھے کہ کوئی مسافر کا بھی آ گیا کہ چلو بھائی مسافر کو بھی کھلا دیا. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ, میرے شیخ دامت برکاتہم, کیا ماشاءاللہ سینکڑوں آدمی افطار کرتے ہیں, اور وہ لوگ سب دیندار لوگ ماشاءاللہ نیک لوگ. اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہاں پر بھی الحمدللہ سب کچھ ہوتا ہے تو شکر ہے. تو اب وہ روزے دار کو, روزے دار کا چونکہ اجر مختلف ہے, روزے دار کے طرح حساب سے ہے نا. اب ایک روزے دار نمازی بھی ہے, ایک روزے دار اچھے اخلاق والا بھی ہے, تقوی سے رہنے والا بھی ہے, اس کا اجر اور ہوگا. اور ایک روزے دار ہے, روزہ تو رکھتا ہے لیکن گناہ میں بھی نظر بازی نہیں چھوڑتا, تو اس کا اجر اور ہوگا. فرق ہوا نا. تو جیسا روزے دار ہوگا ویسا اس کا اجر ہوگا. تو اس کے روزے دار کو, اس روزے دار کا افطار کروانے والے کو اجر بھی اسی حساب سے ملے گا. اب دیکھ لینا چاہیے کہ کہاں پر بزنس ہمارا زیادہ چلے گا. اب صحابہ کی قبور کو اللہ تعالیٰ نور سے بھر دے, جزائے عظیم, جزائے عظیم عطا فرمائے. کیا پیارا سوال کیا. فرمایا کہ قلنا, حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیس کلنا نجد ما یفطر به الصائم, کہ ہم میں سے ہر ایک کے پاس افطار کرانے کے لیے, کہ ہم روزے دار کو افطار کرائیں, ہمارے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کے پاس, لیس کلنا نجد, ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود نہیں ہوتا کہ ما یفطر به الصائم, کہ جس سے ہم روزے دار کو افطار کرائیں. قربان چاہیے سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم رحمت للعالمین پر. کیا فرمایا, فرماتے ہیں, فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یعطی اللہ هذا الثواب, کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے یہ ثواب, یعنی مغفرت, آگ سے چھٹکارا اور روزے دار کے روزے کا اجر. من فطر صائما علی مسقط لبن, کہ جس نے روزے دار کو روزہ کھلوایا, افطار کرایا, ایک گھونٹ دودھ کا ایک گھونٹ پلا دیا, تھوڑی سی, او تمرتن, ایک کھجور کھلا دی, او شربت مما, تھوڑا سا پانی پلا دیا. اب مان لو اس کے پاس آدھا گلاس تھا افطار کا, اس نے آدھے میں ایک شریک کر لیا, بس کافی ہے. اب اس کے لیے کوئی سموسے, رول, فروٹ چاٹ, دہی بڑے اور جلیبیاں, یہ کوئی شرط تھوڑی ہے بھائی. بلکہ وہ اچھے خاصے بیچارے روزے دار کا پیٹ خراب کرنے والی بات ہے کہ جی مرغی کی بوٹیوں سے کرائیں اور ڈرم اسٹک بنائیں تاکہ وہ ڈرم بجاتا ہوا خوشی خوشی اعلان کرے کہ میں نے اپنا اجر تمہیں دے دیا. سبحان اللہ, کتنی پیاری بات. اب دیکھیے غریب آدمی بھی اس میں شریک ہو سکتا ہے کہ نہیں. اور پھر یہاں پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اوتم رتن, ایک کھجور, تو یہ کھجور بھی مراد نہیں ہے. ایک کھجور ہے, اس نے آدھا توڑا یا چار حصے کیے, چار آدمیوں نے کھا لیا, ایک خود ہے, تین اس نے روزے داروں کو کھلوا دیا کہ چلو یار ایک ہی کھجور ہے, ہم چار ہیں, چلو یار مل کے کھاتے ہیں, چار یار بنتے ہیں, چار ٹکڑے کیے, سب نے کھایا, اب اس پر بھی اس کو اجر مل جائے گا. سبحان اللہ, محرومی ہے کیا؟ محرومی یہ ہے کہ اتنی بڑی فضیلت معلوم ہو اور ہم اس کو حاصل نہ کریں, اس کو محرومی کہیں گے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خزانے میں دینے کی کوئی محرومی کمی نہیں ہے, لیکن ہمارے لینے میں کمی ہے. لہذا بعض لوگوں کا ایک عجیب ذوق ہوتا ہے, دکان سے ملازمت سے دیر سے نکلتے ہیں نا, کچھ کھجور اپنے پاس رکھتے ہیں. اب کہیں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ٹریفک جام ہوا پھنس گئے تو لوگ دیتے ہیں, لو بھائی تم بھی کھاؤ, تم بھی روزہ کھول لو, ماشاءاللہ ذوق ہے یہ, سبحان اللہ. اس کو کہتے ہیں ذوق ہونا, کیا پیارا ذوق ہے کہ چلو بھائی شریک کر لیا, سبحان اللہ. تو ایک گھونٹ دودھ, ایک کھجور, یا تھوڑا سا پانی بھی پلا دیا. یہ شخص بھی محروم نہیں رہے گا. اور اس کو روزے دار کو روزہ افطار کرانے کی وہ تین نعمتیں, گناہوں کی معافی, مغفرت, نمبر دو آگ سے, جہنم کی آگ سے چھٹکارا, اور نمبر تین اس کے روزے کا اجر. اور روزے کے اجر کا انتخاب دیکھ لے کہاں سے شروع کرنا چاہیے, متقی سے تلاش کرے, اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لے, لوگوں میں دیکھ لے, قرب و جوار میں. صحیح ہے نا جناب؟ اب آگے دیکھیے, سبحان اللہ. اب کسی کا ذوق ہوتا ہے کہ صاحب اللہ نے مجھے مال دیا ہے اور میں کھلا بھی سکتا ہوں. اب اس کو دیکھیں, فرمایا ومن اشبع صائما, اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا کہ چلو بھائی کھانا بھی کھلاؤ, یا فروٹ چاٹ وغیرہ یہ بھی ہے اس میں شامل, کہ جی اللہ نے گنجائش دی ہے پکائیں گے بنائیں گے. اور اس میں یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ پکا کھلانے والے کے ساتھ وہ پکانے والیاں بھی آ گئیں, وہ تھوڑی محروم رہیں گی کہ وہ بیچاری جو بنا رہی ہے. گھروں میں ہماری گھر والیاں کہ جی پہلے سے اپنا رول ادا کیا, رول کا سامان منگا کر اس کے رول بنا کے فریز کر دیا, سموسے اور رول, اس میں مدد کرنے والے سب آ گئے, سبحان اللہ. اس لیے مہمان گھر میں آ جائے تو خوش ہو جائے, خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بھیج دی ہے, بڑی برکت کی چیز ہے. اور پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی آسمان کھلائے, اس کو موجود ہے وہ دے دے بس. یہ تکلفات میں پڑھ کے ہمارے لیے مہمان نوازی مشکل ہو گئی ہے, اور پہلے مہمان نوازی اتنی آسان, جو موجود ہے وہ کھلا دیا. اور مہمان کو بھی نخرے نہیں کرنے چاہیے, اگر دال مل جائے تو نعرہ لگائے دال بڑا مال, اور اگر اللہ تعالیٰ مرغی کھلا دے تو مرغی کی تو کیا بات ہے, لیکن راضی رہے. مہمان کو بھی نخرے نہیں کرنے چاہیے. ہاں اگر ایسا موقع ہو کہ مہمان کے آنے میں وقت ہے, جی بتا دیا ہم فلاں وقت آئیں گے, تو اپنی حیثیت کے موافق اچھا بنا دے, جو گنجائش ہے سہولت ہے, پھر اس میں کنجوسی نہ کرے. تو روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلانا, ومن اشبع صائما, جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا, سبحان اللہ. فرماتے ہیں کہ سقا اللہ من حوضی, اللہ تعالیٰ میرے حوض سے, مراد کیا ہے, حوض کوثر, کہ اللہ تعالیٰ سقا اللہ, اللہ اس کو پانی پلائے, من حوضی شربتن, ایسا پانی کہ لا یزمعو حتی یدخل الجنہ, کہ اس کو ایسا پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ اس حوض کوثر سے, میرے حوض سے جس کو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. انا اعطیناک الکوثر, کہ ہم نے آپ کو دے دیا, عطا فرما دیا, تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو وہ پانی پلائے گا کہ لا یزمعو, کہ پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی, اس کو پیاس نہیں لگے گی, حتی یدخل الجنہ, یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے والے کے لیے فضیلت اور نعمت. نہ صرف یہ کہ روزے دار کے روزے کا اجر مل رہا ہے بلکہ اضافی چیز اب اس پر یہ بھی مل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے. یہاں پر فقیر کا ذوق یہ ہے کہ روزے دار کو روزہ افطار کرانے والا اللہ تعالیٰ اسے جہنم نہیں بھیجیں گے. یہ فقیر کا ایک ذوق ہے اور وہ اس وجہ سے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ کہ اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جہنم کی خاصیت ایسی ہے, اس کا اثر ایسا ہے کہ وہ عابد جس نے اپنی عبادت پر ناز کیا تھا کہ میں نے 200 سال عبادت کی ہے, کتنی 200 سال عبادت کی ہے, میرے لیے تو جنت پکی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو عبادت پر ناز کرنا یہ پسند نہیں ہے, ان کو ناز نہیں پسند, نیاز پسند ہے. کہا اس لیے تو ہم نیاز دیتے ہیں اور مولوی منع کرتا ہے. اور خود کہتا بھی ہے کہ نیاز پسند ہے تو ہم بھی تو نیاز دلواتے ہیں ہر مہینے ہر ہفتے جمعرات کے جمعرات. تو بھائی وہ نیاز اللہ تعالی کی نیاز ہو, کسی بزرگ کی نیاز نہ ہو. اور اس نیاز سے مقصود اللہ تعالی کی قربت ہو کہ وہ عبادت اللہ تعالی کی رضا اور خوشی کے لیے ہو, وہ نیاز مراد ہے. ارے بھائی یہ روزے دار کو جو روزہ افطار کر رہے ہیں یہ بھی تو نیاز ہے, لیکن اس نیاز پر ناز نہ کریں. ان کو نیاز پسند ہے یعنی اپنے کو مٹانا پسند ہے, ناز نہیں. لہذا وہ جو عابد تھا اللہ تعالی نے فرشتوں سے فرمایا ذرا اس کو تھوڑی سی واکنگ کراؤ, اس کو ایک کام کرو ذرا چہل قدمی کراتے کراتے جہنم کے قریب لے جاؤ, ذرا سیر کراؤ اس کو, اس کو اپنی عبادت پر بڑا ناز ہے. اب وہ جہنم کے جو قریب ہوا اس کی شدت گرمی شدت حدت سے عالم یہ ہوا کہ حلق میں کانٹے چبھنے لگے. اس نے فرشتوں سے کہا کہ بھائی پیانا پانی پلا دو, پانی ایک گھونٹ دے دو چائے. فرشتوں نے اللہ تعالی سے رس کیا کہ پانی چاہیے, کہ ہاں دے دو بھائی. دنیا میں یہ منرل واٹر خرید کے پیتا تھا, اس کے پیسے دیتا تھا اور سفر میں جاتا تھا ڈالر میں پیسے دیتا تھا. تو ایک کام کرو, ٹھیک ہے اس کو کہو پانی تو ملے گا لیکن 200 سال کی عبادت کے بدلے میں ملے گا. وہ کہے گا منظور ہے مجھے, پانی دے دو بس. اب 200 سال کی عبادت دی, پانی مل گیا, اب وہ کتنی پیاس ہو جائے گا. تھوڑی دیر میں پھر وہی کہا اور پانی دو, کہ لاؤ 200 سال. 200 سال کی عبادت اب نہیں ہے, اب کیا کرو گے. تو یہاں مقصد وہ جمع خرچ یا لالچ نہیں ہے, یہاں اس کو سمجھانا ہے کہ دیکھ ہم نے تجھے عبادت کی توفیق دی, ہم نے تجھے توفیق دی اور تو اکڑتا ہے ناز کرتا ہے اپنی عبادت پر کہ میں نے عبادت کی ہے. تیری عبادت کی تو یہ حیثیت ہے کہ 200 سال کی عبادت ایک گھونٹ پانی میں گئی, کیا کرے گا. اس لیے سمجھا دیا کہ جیسی پیاس لگے گی وہاں پہ, وہاں پیاس لگے گی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرائے گا لا یظمأ, اس کو پیاس نہیں لگے گی. تو اور جہنم کی خصوصیت ایسی ہے کہ جو جہنم کے قریب سے گزر جائے گا 200 سال کی عبادت کرنے والے کو پیاس لگ جائے گی. تو ہماری تو اتنی زندگی نہیں ہے, اتنی عبادت ہماری نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لا یظمأ حتی یدخل الجنہ, اس کو پیاس نہیں لگے گی یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے فقیر کا ذوق یہ ہے، اس کی یہ توجیہ پیش کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا منہ دیکھنا نصیب نہیں کریں گے، جہنم کی طرف جائے گا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بزنس کلاس سے لے کے جائیں گے، وی آئی پی اور سی آئی پی لاؤنج سے لے کے جائیں گے، بزنس کلاس لاؤنج، پریمیم لاؤنج سے لے کے جائیں گے، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے روزے دار کی روزہ افطار کرانے کی فضیلت اور نعمت، یہ تقویٰ کی چیزوں میں سے ہے، گویا کہ کنجوس نہ بنے، کنجوس نہ بنے۔ اور یہ بھی کام کرے کہ کسی کو روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک اور نعمت عطا فرمائے علم کی، کہ چونکہ روزے دار کا اجر مختلف ہوتا ہے، لہذا افطار کرانے میں اس کا بھی دیکھ لے کہ کہاں سے مال زیادہ ملے گا۔ دیکھیے صاحب، یہ آج پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے یہ علم عطا فرمایا کہ پتا چلا، کیونکہ اجر ہے نا کہ جو روزے دار کو روزہ کھلوائے گا اس کا اجر اس کو ملے گا، تو اب دیکھ لیں کہ مجھے کہاں سے کم انویسٹمنٹ میں پروفٹ زیادہ ملے گا، میں کہاں پر مضاربت کروں، انویسٹمنٹ کہاں کروں، کہ بھائی انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں نا، اب دو تین جگہ انویسٹمنٹ کی، کہ جی ایک جگہ ماہانہ 10,000 مل رہا ہے، ایک جگہ ماہانہ جو ہے وہ مان لو 5,00,000 کی انویسٹمنٹ پہ ایک جگہ 10,000 ماہانہ آنے کی توقع ہے، ایک جگہ 20,000، ایک جگہ 50,000 وغیرہ ذالک کا، اور کسی ٹاپ کی مضاربت والوں سے واسطہ پڑ دیا تو پورا کا پورا ہی واپس آ جائے گا ایک ہی مہینے میں، ورنہ 2 مہینے میں 5,00,000 پورے ہو جائیں گے۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ اس کے بعد بہاد میں کورٹ کچہری کے چکر بھی لگانے پڑیں گے۔ تو انویسٹمنٹ دیکھیں کہاں کروں، کس کون روزے دار ہے کہ جس پر میں اپنی انویسٹمنٹ کروں کہ اس کا اجر مجھے مل جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی باتیں، اللہ تعالیٰ ان پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے دار رمضان کا مہینہ جو ہے، اس رمضان کے مہینے کی برکتوں کو لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس لیے سمجھا دیا تاکہ تیاری کر لو کہ کس کس کا کیا پوائنٹ ہے جہاں سے ہمیں مال لینا ہے۔ ایک تو روزہ رکھے، پھر افطار کرا دیے کسی کو، سبحان اللہ، اور اس روزے پر صبر کیا، سبحان اللہ، اور اسی طریقے سے تراویح کا لوٹ رہے ہیں، یعنی کتنے سارے پوائنٹ ہیں کہ جو تیاری کر لے کس کس طریقے سے ہمیں اس رمضان شریف کے مہینے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب پر اپنا فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس مہینے کی برکت اسے مالا مال فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه وبارك وسلم۔ اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا الله مغفرت بحساب فرما، يا الله اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ عافیت فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اطاعت اور فرما برداری میں ترقی عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی عادت سے یا کچھ سے چھٹکارا نصیب فرما، اور یا اللہ گناہوں کو فرما برداری کی عادت سے تبدیل فرما، اچھے اخلاق عطا فرما، دینی جذبہ عطا فرما، مال خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرما، عبادت کا جذبہ عطا فرما، اس عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما، اپنی محبت اور تعلق عطا فرما، محبت سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما، یا اللہ اپنی محبت بھرا دل عطا فرما، آپ کے دیوے مال کو آپ کی دیدار و خوشی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم مالک، اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ ہمارے کاموں کو آسان فرما، ضروریات کو پورا فرما، اہل مخروض کے قرضوں کو ادا فرما، اہل حاجت کی حاجت روائی فرما، یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں، یا اللہ بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ مریضوں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، ہم سب کو ہماری اولادوں کو نیک اور صالح فرما بردار بنا، جو اپنی بیٹیوں بہنوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، ان کی شادی کا بندوبست جلد فرما، جو لڑکے شادیاں کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی سہولت فرما، یا اللہ میاں بیوی میں محبت قائم فرما، جو شوہر بیویوں پر ظلم کر رہے ہیں ان کو ظلم سے باز فرما، جو بیویاں شوہروں کی نافرمان بنی ہوئی ہیں یا اللہ ان کو مطیع اور فرما بردار بنا، اپنے بڑوں کا، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما دیجئے، اور اے کریم مالک اپنے کرم کے صدقے میں جو کسی پر ظلم کر رہا ہے یا اللہ اس کو ظلم سے باز فرما، اور ہماری جانوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ اللہ ہم ظلم سے بچیں، اور یا اللہ تعالی ہماری مدد فرما، ظالموں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے شہر ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ملک کے جس حصے پر یا اللہ ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو ظلم سے باز فرما، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالی مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ دین والوں کی مدد فرما، جس کی بیچارے کی جو مشکل ہے اس کو یا اللہ عافیت سے تبدیل فرما، یا اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کی حفاظت فرما، ہمارے علماء ہمارے دینی مراکز کی دین والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے شہر میں امن فرما، یا اللہ ہمارے ملک میں امن قائم فرما دیجئے، ملک کے چپے چپے کو یا اللہ امن کا، سلامتی کا اور شریعت و سنت کا گہوارہ بنا دیجئے، اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں یا اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل خاص فرما دیجئے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، رمضان شریف کا مہینہ خیر و برکتوں کے لیے ہم سب کے لیے، ہمارے شہر اور ملک والوں کے لیے اس کو خیر و برکت کا مہینہ فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، صلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.